الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات حمد و صلاة کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ کلام کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان محترم جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت علامہ سید شاہ عبدالحق صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پدر نسبتی ان کے سسر محترم کا انتقال ہو گیا ہے اور ابھی نماز جمعہ کے بعد فیڈرل بی ایریا میں ان کی نماز جنازہ ہے اس وجہ سے شاہ صاحب تشریف نہیں لا سکے آپ کے سسر جن کا نام کلیم الدین فاروقی تھا یہ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سگے بھانجے تھے اور شاہ صاحب سے بہت قریب بھی تھے اور کل شب جمعہ ان کا انتقال ہوا حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس کا انتقال شب جمعہ ہو اللہ تبارک و تعالی بے حساب اس کی مغفرت فرما دیتا ہے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اگلی منزلوں کو آسان فرما دے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، آیت مقدسہ جو میں نے تلاوت کی، فذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اس کا ترجمہ، اس کے مرادی معنی یہ ہے کہ تو میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا حق مانو اور میری ناشکری نہ کرو۔ فرمایا میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اس مختصر سے کلمے میں کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد تو ہم پر ویسے ہی لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ چیزوں کو ہم پر فرض کیا ہے، انہیں تو ہمیں ہر حال میں کرنا ہی ہے، لیکن اس کے بعد انعام دیکھیے کہ فرمایا کہ میری یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ یعنی اللہ کی یاد کرو، فرض سمجھ کے کرو، نفل سمجھ کر کرو، حضور کی سنت سمجھ کر کرو، اللہ تبارک و تعالی اس کے عوض میں ہمارا چرچا فرمائے گا۔ آگے چند روایات عرض کروں گا کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے، اور ہمارے بزرگوں نے کس طریقے سے اپنے اوقات اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں صرف کیے۔ اس آیت مقدسہ میں فرمایا کہ میرا ذکر کرو، تو علماء فرماتے ہیں ذکر کی تین قسمیں ہیں، ایک ہے ذکر لسانی، ایک ہے ذکر قلبی، اور ایک ہے ذکر بالجوارح۔ ذکر لسانی یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر زبان سے کرنا، جیسے ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہیں، یہ ہے ذکر لسانی کہ جو ہمیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ استغفار یہ ہمیں کتنا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم کے لیے 70 مرتبہ روزانہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے۔ تو ایک ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، ایک ہے ذکر قلبی، قلب سے، دل سے اللہ کو یاد کرنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنا، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا، یہ ہے ذکر قلبی۔ اور علماء جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کر کے ہمیں سمجھاتے ہیں، یہ بھی ذکر قلبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ذکر کی ایک قسم ہے ذکر لسانی، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، دوسری قسم ہے ذکر قلبی، دل سے اللہ کا ذکر کرنا، خشوع اور خضوع پیدا کرنا، عبادت میں اخلاص پیدا کرنا، اور تیسرا ہے ذکر بالجوارح، اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، جسم کے ایک ایک عضو سے اللہ کا ذکر کرنا، یہ کہلاتا ہے ذکر بالجوارح۔ جیسے حج ادا کرنا، حج کے لیے سفر اختیار کرنا، نماز ادا کرنا، یہ ذکر بالجوارح ہے۔ اور علماء یہاں فرماتے ہیں کہ نماز ایسی عبادت ہے، ایسا ذکر ہے کہ جس میں ذکر کی تینوں قسمیں شامل ہیں، یعنی ذکر باللسانی بھی ہے، ہم تکبیر کہتے ہیں، قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، یہ تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ ذکر لسانی ہے، اور اپنی نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں، تمام خیالات کو دل سے نکال کر اللہ کی عبادت کریں، اخلاص سے نماز ادا کریں، تو ذکر قلبی بھی شامل ہو گیا، اور ذکر بالجوارح، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ ذکر بالجوارح بھی شامل ہو گیا۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ جو ذکر کی تینوں قسموں کو شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پابندی کے ساتھ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیماری ابھی ماضی قریب سے شروع ہوئی ہے کہ ہم سجدہ نہیں کر پاتے، گھٹنوں کی تکلیف کی وجہ سے اور مسائل ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں کرسیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ ان حضرات سے پوچھیں کہ جو کرسی پر نماز پڑھتے ہیں، پنج وقتہ نمازی ہیں، اب نوبت یہ آئی کہ سجدہ نہیں کر پاتے، انہیں کتنا افسوس ہوتا ہے کہ سجدے میں جو لذت ہے وہ ہمیں، جو ہم سجدہ کرنے والے ہیں ہمیں اس کا احساس نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کچھ دنوں کے لیے آپ ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں سجدہ نہ کر سکتے ہوں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو عبادت میں سجدے کی لذت ہے۔ عزیزان محترم، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم سے ہم تمام کو عطا فرمائے کہ وہ کرسی پر نماز پڑھنے سے حاصل نہیں۔ تو یہ ذکر بالجوارح، نماز ایسی عبادت ہے کہ تینوں قسموں پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کا ذکر کرنے کی کئی جگہ تاکید فرمائی گئی۔ سورہ احزاب میں فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور ایک جگہ فرمایا، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ علماء اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ فرمایا لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ فلاح پاؤ، تو لعل عموماً امید کے لیے آتا ہے، عربی کا لفظ لعل امید دلانے کے لیے آتا ہے، لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ جب یہ لفظ اللہ اور اس کے رسول کی طرف استعمال ہو تو پھر یہ امید نہیں بلکہ یقین کا معنی دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کو بہت یاد کرو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں فلاح عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد علماء مفسرین، آپ جانتے ہیں کہ باریک سے باریک باتیں بیان کرتے ہیں، اور اگر آپ ایسے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بڑا لطف آئے گا۔ خصوصاً امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی تصنیفات کا مطالعہ کریں، اتنی گہرائی میں جا کر بات کرتے ہیں کہ آپ ایک مسئلہ آپ نے بیسوں دفعہ سنا ہوگا، لیکن امام غزالی کی تشریح کے ساتھ اسے سنیں اور اسے پڑھیں تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ لعلکم تفلحون کیوں فرمایا، کہ اس یقین کے ساتھ پڑھو کہ فلاح حاصل کرو گے، لعلکم تفوزون بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اس یقین کے ساتھ کرو کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ تفلحون اس لیے فرمایا گیا کہ تفوزون کا معنی تو ہے کامیابی، دنیاوی کامیابی، لیکن تفلحون یہ ایسی کامیابی ہے کہ اس میں دنیا کی کامیابیاں بھی شامل ہیں اور آخرت کی کامیابیاں بھی شامل ہیں۔ تو فرمایا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح عطا فرمائے۔ اب آئیے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر احادیث مقدسہ میں مثالوں کے ذریعے اسے سمجھایا گیا، کہ کہیں ہم اس ذکر کو اپنی عادت بنا لیں، اپنے شب و روز میں اسے شامل کر لیں۔ چنانچہ چند احادیث مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الرب کریم فرماتا ہے کہ تم اطاعت کر کے مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی امداد کے ساتھ یاد کروں گا، یعنی تم میری اطاعت کرو، جیسا میں نے کہا ویسا کرو، تو پھر دیکھو کہ میں تمہارے کاموں میں کیسا مددگار ثابت ہوتا ہوں۔ جب تم پریشان حال ہوتے ہو تم میری اطاعت کر کے دیکھو، میں تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور جب ہم اس میں مشغول ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ میں نے علماء سے سنا بہت سے لوگوں کے بارے میں کہ فلاں شخص، دیکھو یہ کتنا آرام سے ہے، اللہ تعالیٰ اور اسے خوش رکھے، کسی مشکل کا شکار نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی اعتبار سے بھی اگر آپ اپنا محاسبہ کریں، اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی اور آپ جان سکیں گے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اس شخص پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے. دیکھو اللہ نے اسے بیماریوں سے بچایا ہوا ہے، اسے بہت سی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے. تو یہ سوچنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس پر توجہ دیں تو عزیزان محترم ہم اور آپ بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کر سکتے ہیں. ایک اور روایت میں جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں جیسا میرا بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے. ہم اللہ کو کیا گمان کرتے ہیں؟ ہم یہی گمان کرتے ہیں نا کہ مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ضرور ہم پر انشاءاللہ رحم و کرم فرمائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھے تو میری رحمت اس کی طرف دو ہاتھ بڑھتی ہے. یعنی جتنا بڑھو رب کریم کی رحمت اس سے زیادہ بڑھتی ہے. اور فرمایا جو میری طرف چلتا ہوا آئے میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی ہے. اندازہ لگائیے کہ رب کریم کی رحمت. اب دیکھیے اس حدیث شریف سے بہت سے نقطے علماء نے بیان فرمائے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، لہذا بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. جب وہ اللہ سے اچھا گمان رکھے گا تو رب کریم یقیناً اس پر کرم فرمائے گا. اور اس کے بعد یہ گمان کیسا ہونا چاہیے اسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں بیان فرمایا. کہا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. وہ حالت نزع میں تھے، یعنی انتقال کا وقت قریب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ تم کس حال میں ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں. اللہ کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے دل میں یہ دونوں باتیں ہوں، یعنی امید اور خوف یہ دونوں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے امید کے مطابق عطا فرماتا ہے اور جس کا خوف ہے اسے امن عطا فرماتا ہے. تو یہ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں دل و دماغ میں بٹھانے والی ہیں کہ رب کریم سے ہمیشہ اچھا گمان رکھیں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈرتے رہیں. ایسے نہیں کہ رب کریم سے امید تو رکھیں لیکن گناہوں میں جری ہو جائیں، گناہوں میں بہت آگے نکل جائیں، ایسا ہرگز نہیں. اس لیے کہ یہ مومن کی پہچان نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور موقع پر فرمایا کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرا چاہتا ہے، بالکل قریب ہے کہ وہ پہاڑ اس پر گر جائے گا. مومن اپنے گناہ کے معاملے میں اتنا پریشان رہتا ہے، جبکہ فرمایا کہ گناہگار وہ اپنے گناہوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ جیسے اس کے سر پر ایک مکھی بیٹھی ہے اور ابھی اڑی چاہتی ہے. تو فرمایا کہ بالکل لاپرواہ ہوتا ہے لیکن مومن کو فکر ہوتی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان دو حالتوں میں جو ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے امن عطا فرمائے گا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوگا، اس کی رحمت کا امیدوار ہوگا لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈرتا رہے گا. دوسری بات اس حدیث شریف میں جو بیان فرمائی، تو فرمایا گیا کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہتی ہے. تو یہ کتنا اچھا طریقہ ہے کہ ہم چاہیں کہ ہر وقت اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ رہے، تو کیوں نہ ہر وقت ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. جب موقع ملے گھر سے نکلتے ہیں تو سبحان اللہ ہماری زبانوں پہ ہو، جب بازار نکلیں تو بازار جانے کی دعا پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر کوئی چاہے کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور حدیث شریف میں بیان فرمایا چنانچہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کی رحمت ضرور اس کے شامل حال ہوگی، اور جب اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو پھر کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ رب کریم نے فرمایا کہ تم جماعت میں میرا ذکر کرو، میں اس سے بہتر جماعت میں تمہارا ذکر کروں گا، یعنی فرشتوں کی جماعت میں، تو فرشتوں کی جماعت میں کیا ذکر ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کی جماعت میں ہم گناہگاروں پر فخر فرمائے گا کہ فرشتوں دیکھو، میں نے جب اپنے بندے کو پیدا کرنا چاہا، اس کو دنیا میں بھیجنا چاہا، تو فرشتوں تم نے کہا تھا کہ یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا، اس لیے کہ انسان کے اندر رب کریم نے دونوں طاقتوں کو رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر عقل جیسا جوہر بھی رکھا اور شہوت کو بھی رکھا، لیکن فرشتوں میں شہوت کو نہیں رکھا۔ فرشتے اگر چاہیں بھی تو گناہ نہیں کر سکتے، لیکن انسان میں شہوت کو بھی رکھا کہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن رب کریم نے اسے گناہ کرنے سے منع فرمایا۔ اب فرشتوں کی جماعت میں علماء فرماتے ہیں کہ رب کریم فرشتوں پر فخر فرمائے گا، دیکھو تم جو کہتے تھے نا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، دیکھو میرا بندہ باوجود اس کے کہ اس کے اندر میں نے قوت شہوت کو رکھا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر دیکھو میرے ذکر میں کیسے مشغول ہے، تو رب کریم ہم پر فخر فرمائے گا۔ تو اللہ کے ذکر کی کیسی فضیلت! اس کے بعد علماء ایک اور نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ رب کریم فرشتوں پر اس طرح بھی فخر فرمائے گا کہ فرشتوں تم جو میری عبادت کرتے ہو، تم نے تو ان سارے معاملات کا مشاہدہ کیا ہے، تم نے تو تمام چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن دیکھو میرے بندے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، جنہوں نے ان سارے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بغیر ان چیزوں کو دیکھے، بغیر ان چیزوں کے مشاہدے کے صرف میرے کہنے پر دیکھو کیسی میری عبادت میں مشغول ہیں، کیسا میرے ذکر میں مشغول ہیں، تو رب کریم فرشتوں کی جماعت پر فخر فرمائے گا۔ تو عزیزان محترم، احادیث مقدسہ کے ان مضامین کو اگر پڑھتے چلے جائیے تو رب کریم نے کتنا انعام فرمایا ہے اپنے بندوں پر کہ جو اس کا ذکر کرتے ہیں۔ اب آئیے چند احادیث مقدسہ اور پیش کرتا ہوں تاکہ ہم اور آپ ان احادیث کو سن کر ہم میں وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بڑھیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ صرف نماز ہی ذکر ہے، ہم چلتے پھرتے بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ نے بے شمار مواقع پہ پڑھا کہ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، جب گھر میں پہنچو تو سلام کرو، یہ بھی ایک دعا ہے، جب کھانا کھاؤ تو دعا پڑھو، جب بیت الخلاء جاؤ تو دعا پڑھو، جو بیت الخلاء سے نکلو تب دعا کرو، جب گھر سے نکلو تب دعا کرو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں سے ملو ان کو سلام کرو، یہ بھی دعا ہے، جب کاروبار کرو رزق حلال تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہمارے لیے تو مواقع ہی مواقع ہیں، اور ان ساری چیزوں کو سننے کے بعد، ان ساری روایات کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کی زبان ہر وقت ذکر پر مشغول رہے، ہر وقت اس کی زبان ذکر سے تر رہے، اور یہی اس کی منشا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تعلیم فرما کر ہم کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ دیکھو ہر وقت تمہاری زبان ذکر الہی سے تر کیسے رہ سکتی ہے، چنانچہ ہر موقع کی دعا تعلیم فرمائی۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب اعمال میں بہتر عمل کون سا ہے، سب اعمال میں بہتر عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر کرو. ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنا یہ اس قدر باعث برکت ہے اور ذاکروں کی ایسی گویا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان کی عزت ہے کہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل ذکر جہاں زمین میں ذکر کرتے ہیں تو آسمان والوں کی نگاہ میں ایسے چمکتے ہیں کہ گویا زمین والے جب آسمان پر دیکھتے ہیں تو جس طرح ستاروں کو چمکتا ہوا دیکھتے ہیں, آسمان کے فرشتے جب زمین پر نگاہ کرتے ہیں تو وہ لوگ ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا ایک حدیث شریف میں کہ ذاکرین کی جماعت جہاں بیٹھی ہو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک بیان فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے کہ جنہیں سیاحین کی جماعت کہا گیا, اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں اور پرواز کیے جاتے ہیں اور ہر طرف تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. تو جب فرشتے پرواز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلاں جگہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ آؤ تمہارا مقصود یہاں ہے, تم جسے ڈھونڈتے ہوئے نکلے ہو وہ جگہ یہاں ہے اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. تو فرشتوں کی وہ جماعت ان لوگوں کی مجلس کو اپنے پروں سے گھیر لیتی ہے, اللہ کی رحمت سے ان کو گھیر لیتی ہے, اور اس کے بعد وہاں اس وقت تک فرشتوں کی جماعت رہتی ہے کہ جب تک وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ جب وہ دوبارہ آسمانوں پر جاتے ہیں رب کریم ان سے فرماتا ہے کہ فرشتوں تم کہاں گئے تھے, حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا ہم دنیا میں گئے اور زمین پر ہم نے دیکھا کہ تیرے بندے تیرا ذکر کرنے میں مشغول ہیں. تو رب کریم فرماتا ہے فرشتوں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. تو رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو پھر کیسا ذکر کرتے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ مولا اگر وہ تجھے دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیرا ذکر کرتے اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کرتے. تو رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں, روایت یہ بھی ہے اور دوسری بھی ہے, رب کریم فرماتا پھر فرشتے عرض کرتے ہیں, رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا کہ میں نے اپنے ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دی, ان تمام کو بخش دیا. تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ تو وہ لوگ تھے جو تیرا ذکر کر رہے تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ذکر میں مشغول تو نہیں تھے, صرف ان بندوں کو دیکھ رہے تھے, ان بندوں کو ذکر کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے, وہ ذکر میں مشغول نہیں تھے. رب کریم فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا میں نے اپنے ان بندوں کے طفیل ان دیکھنے والوں کی بھی بخشش فرما دی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اس کا ذکر کرنا عزیزان محترم رب کریم کس طریقے سے خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. جو میں نے فرمایا کہ فذکرونی اذکرکم, اس کی تفسیر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے, فرماتے ہیں کہ فذکرونی بطاعتی, یعنی رب کریم فرماتا ہے کہ تم اطاعت کر کے میرا ذکر کرو, اذکرکم بمغفرتی, میں تمہاری مغفرت کر کے تمہارا ذکر کروں گا. فرماتے ہیں اذکرونی بدعا, تم دعا کر کے میرا ذکر کرو, اذکرکم بالاجابت, میں تمہاری دعا کو قبول کر کے تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا اذکرونی فی الیسر, اذکرکم فی العسر, تم پریشانی میں مجھے یاد کرو, میں خوشحالی میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر فرمایا اذکرونی فی الحیات, اذکرکم بعد الممات, تم زندگی میں مجھے یاد کرو, میں تمہارے انتقال کے بعد تمہیں یاد رکھوں گا. پھر فرمایا اذکرونی فی الدنیا, اذکرکم فی الآخرت, تم دنیا میں میرا ذکر کرو, میں آخرت میں تمہارا ذکر کروں گا.
فرمایا اذکرونی بالعبودیت اذکرکم بالربوبیت، تم بندے ہونے کی حیثیت سے میرا ذکر کرو، میں رب ہونے کی حیثیت سے تمہارا ذکر کروں گا. اذکرونی بالاخلاص اذکرکم بالاختصاص، تم اخلاص کے ساتھ میرا ذکر کرو، میں تمہیں اپنا خاص بندہ بنا کے تمہارا ذکر کروں گا. فرمایا اذکرونی فی ملائم من الناس اذکرکم فی ملائم من ملائکہ، تم دنیا میں میرا ذکر کرو، میں ملائکہ میں تمہارا ذکر کروں گا، یہاں تک کہ جو تم میری اطاعت کرو گے میں اس کے عوض تمہاری اور تم پر انعامات کرتا چلا جاؤں گا. اور یہ معنی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ہیں. تو عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کس قدر اجر و ثواب کا اور مغفرت کا باعث ہے. ایک روایت میں فرمایا گیا کہ ذکر میں پانچ باتیں پسندیدہ ہیں. جب ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ذکر سے اطاعت میں رغبت ہوتی ہے. اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، کثرت سے کریں، تو ہمیں یہ رغبت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اور بھی اس کی عبادت کریں. یہ ایک فطری عمل ہے. اس کے بعد تیسری بات یہ بتاتے ہیں کہ ذکر میں مشغولیت کے باعث شیطان سے محفوظ رہتے ہیں. دیکھیں شیطان تو ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہر وقت چاہتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر ابھارے. تو جب ہم ذکر کی محفل میں بیٹھ جائیں گے، جب ہمارے لبوں پر اللہ کا ذکر ہوگا، تو اس وقت شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا. تو فرماتے ہیں کہ ذکر میں تیسری پسندیدہ بات یہ ہے. اور چوتھی پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب کریم اس کے دل کو نرم فرما دیتا ہے. پانچویں پسندیدہ بات یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شیطان انسان کا کیسا دشمن ہے، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ انسان گناہوں میں لگا رہے. تو ان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے میں اس کی پسندیدہ باتیں اور اس کا انعام یہ ہے کہ رب کریم خوش بھی ہوتا ہے، شیطان کے مکر و فریب سے بھی بچاتا ہے، انسان کے دل کو نرم بھی کر دیتا ہے، اور اس کو عبادت کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے. اور بزرگان دین کا معاملہ یہ کہ فرماتے ہیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہل جنت کے لیے سب سے زیادہ حسرت کا باعث وہ بات ہوگی کہ ہم نے دنیا میں فلاں وقت اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دیا. یعنی اس بات پر حسرت کریں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو مانگنے سے زیادہ عطا فرماتا ہے کہ جسے اللہ کا ذکر مانگنے کی مہلت نہ دے. یعنی کوئی شخص، ہم اور آپ دعا میں مشغول ہیں اور ہمارا کوئی بھائی اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، تو جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگا، رب کریم مانگنے والوں سے اسے زیادہ عطا فرمائے گا. اور ایک روایت نے فرمایا کہ ایک شخص وہ کہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو وہ شخص افضل ہے جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس شخص سے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو اللہ کے ذکر کی بڑی فضیلت ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن زکریا کو بنی اسرائیل کی طرف جب مبعوث فرمایا گیا تو پانچ باتوں کی تاکید کی گئی اور اس کو مثالوں سے سمجھانے کو بھی کہا گیا. فرماتے ہیں وہ پانچ باتیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں ایک بات تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، دوسری بات یہ کہ اس کی عبادت یعنی نماز ادا کرو، تیسری بات روزے رکھنے کا حکم ہوا، چوتھی بات صدقہ کرنے کا حکم ہوا، اور پانچویں بات اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہوا. اور اس کی مثال اس طرح بتائی گئی کہ جو شخص ان پر عمل کرے وہ ایسا ہے کہ دشمن اس پر حملہ آور ہوا اور اس نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا. جب قلعے میں بند ہو گیا اب دشمن کا حملہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ جب اللہ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کریں تو اپنے آپ کو ایسا قلعہ بند کر لیتے ہیں کہ پھر کوئی دشمن کسی قسم کا نقصان انہیں نہیں پہنچا سکتا۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک شے ہوتی ہے، اور دل کو چمکانے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی چیز ہوتی ہے، اور دل کو چمکانا یہ اللہ کا ذکر ہے کہ جس سے لوگوں کے دل چمک جاتے ہیں، اور جب وہ دل چمک جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں وہ مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، میں نے آپ سے کہا نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں تعلیم فرمائی اس میں ایک فضیلت تو یہ کہ ہر وقت زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے، اور اس کے اور بھی بہت فوائد ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم، جب وہ سلام کرتا ہے تو شیطان یہ کہتا ہوا اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے کہ یہ جگہ اب رہنے کے قابل نہیں رہی صرف السلام علیکم کہنے سے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم اور آپ جب دینی باتوں کو نہیں سیکھتے تو یہ لفظ ہے السلام علیکم، بہت سے ہمارے لوگ اسے السلام کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ لیتے ہیں، السلام علیکم کہہ لیتے ہیں، یعنی اس میں السلام میں لام ہٹا کر الف کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم پر موت ہو۔ تو یہ خیال رکھیے کہ جو اللفظ جیسا ہے اس کو ویسا ادا کریں، السلام علیکم تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تمہارے لیے موت ہو، تو بجائے اس کو آپ دعا دینے کے آپ اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو جہاں جہاں دینی معاملات میں جو باتیں کہی گئیں ان کو اس کے تلفظ کے اعتبار سے ادا کریں، اگر ہم غلط ادا کریں گے تو بہت نقصان کریں گے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید جو نمازوں میں تلاوت کیا جاتا ہے، اگر اسے ہم صحیح ادا نہیں کریں گے تو عزیزان محترم ہماری عبادتیں بھی ضائع ہوں گی اور بجائے نیکی کے گناہگار ہوں گے۔ تو جو حضرات جو قرآن مجید فرقان حمید صحیح پڑھے ہوئے نہیں ہیں، وہ کوشش کر کے اتنی صورتیں ضرور اچھے طریقے سے سیکھ لیں کہ جن کو نماز میں ہم ادا کرتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بجائے نیکی کے گناہ میں مبتلا ہو جائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، شیطان وہاں سے بھاگتا ہے کہ اب یہاں رہنے کی جگہ نہیں رہی۔ اور جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، اور جب کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتا ہے، تو اب شیطان وہاں سے بھی بھاگتا ہے کہ نکلو یہاں سے، نہ تو یہاں رہا جا سکتا ہے اور نہ یہاں کھایا جا سکتا ہے، اور شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو کتنے مختصر الفاظ ہیں، اگر ہم اسے ادا کریں تو عزیزان نے محترم دیکھیں کہ پھر ہماری دنیا اور آخرت دونوں سمر سکتی ہے۔ شیطان مردود ہم سے دور بھاگ جائے تو سمجھ لو آدمی کامیاب ہے، ورنہ شیطان اچھے بھلے لوگوں کو عزیزان محترم پٹری سے اتار دیتا ہے اور گناہوں پر لگا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے کسی مجمع میں دیکھا کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں، تو کچھ دیر وہاں ٹھہرے اور اس کے بعد ان سے پوچھا کہ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، ان باتوں سے تمہیں ثواب کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے کرنے سے تمہیں ثواب عطا فرمائے گا؟ وہ کہنے لگے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ باتیں عذاب سے بچا سکیں گی؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب ان باتوں میں نہ تو ثواب ہے نہ یہ تمہیں عذاب سے بچا سکتی ہیں، تو پھر اللہ کا ذکر لازم کر لو کہ اس میں ثواب بھی ہے اور وہ تمہیں برائیوں سے بھی بچا سکتی ہے، عذاب سے بھی بچا سکتی ہے۔ تو اللہ کا ذکر عزیزان محترم یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ اگر دیکھنا چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کس پر ہے، اللہ کی رحمت کس پر برس رہی ہے، روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا میں کیسے پہچانوں کہ فلاں بندہ تیرا محبوب بندہ ہے، میں کیسے جانوں کہ فلاں بندے پر تیرا رحم و کرم ہے؟ اور یہ کیسے پہچانوں کہ فلاں بندے سے تو ناراض ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے بندوں میں دو علامتیں پیدا کر دیتا ہوں کہ جس سے پتا چل جائے کہ میں اس سے خوش ہوں یا میں اس سے ناراض ہوں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ میں جس سے خوش ہوتا ہوں اسے اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کہاں ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو، کہ فرمایا جس سے میں خوش ہوں اس کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہوں اور زمین و آسمان کی بادشاہتوں میں اس کا ذکر عام کر دیتا ہوں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بزرگوں کے معاملات کو دیکھیں کہ رب کریم نے جن پر انعام کیا، جن سے خوش ہوا، ان کو اپنے ذکر میں مشغول کر دیا، زمین و آسمان کی بادشاہتوں میں ان کا ذکر عام کر دیا، انہیں مقبول کر دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے گئے، ماضی قریب میں حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دیکھیں کہ ان کی حیات کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جب وہ علیل ہوئے تو گھر پر ہسپتال میں اتنا مجمع کہ آدمی رک نہیں رہے، ہر وقت لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے کہ آپ کی زیارت کر لیں، اور جب وصال ہوا تو مقبولیت کا عالم آپ نے دیکھا کہ جنازہ کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ تو حدیث شریف کی ان مثالوں کو سمجھنے کے لیے اگر علماء کے احوال کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ علامتیں یہ ان میں پائی جاتی ہیں، کہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سے خوش ہوتا ہوں تو اس میں دو علامتیں پیدا کر دیتا ہوں، ایک یہ کہ اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتا ہوں، ذکر میں مشغول رکھتا ہوں، اور دوسری یہ کہ اسے محرمات سے بچاتا ہوں، ان کام سے بچاتا ہوں، ان کاموں سے بچاتا ہوں کہ جس میں میری ناراضگی ہے۔ تو میں جس سے خوش ہوتا ہوں، اول یہ کہ اسے اپنے ذکر میں مشغول کر دیتا ہوں، دوسرا یہ کہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جس پر میں غضبناک ہوتا ہوں، جس سے میں ناراض ہوتا ہوں، اس میں بھی دو علامتیں پیدا کر دیتا ہوں، ایک یہ کہ اسے اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں۔ اب دیکھ لیں، اپنا محاسبہ ہم کریں کہ ہم کس قدر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر ہم بالکل ہی اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو سمجھ لیجئے کہ خدا نہ خواستہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس میں دو علامتیں پیدا کرتا ہوں، ایک یہ کہ اپنے ذکر سے غافل کر دیتا ہوں، اور دوسری یہ کہ اسے خواہشات کے تابع کر دیتا ہوں، یعنی جو خواہش ہو، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، اسے اس کے تابع کر دیتا ہوں، خصوصاً ناجائز خواہشات کے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ تو ہمیں ان علامتوں کو مد نظر رکھ کے اپنا فیصلہ کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ذکر رسول اور ذکر اللہ کی گویا مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، قرآن پڑھنا سیکھو، پھر اوروں کو سکھاؤ، اور یہی کام ہمیشہ کرتے رہو۔ قرآن پڑھنا سیکھو، اوروں کو سکھاؤ، اور یہی کام ہمیشہ کرتے رہو، پھر اگر اس حالت میں، اس حال میں تمہیں موت آ جائے تو آسمان کے فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو اس کثرت سے آئیں گے جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت! تو فرماتے ہیں کہ اس حال میں رہو کہ قرآن سیکھو، اوروں کو سکھاؤ، اور اگر اس حال میں موت آ جائے تو فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کو اس کثرت سے آئیں گے کہ گویا جیسے مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ تو عزیزان نے محترم، اللہ کے ذکر میں بڑی فضیلت ہے، اور میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربے لگائیں، بلکہ اللہ کا ذکر ہم مسجد میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم سفر و حضر میں بھی کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر ہم چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ اور وہ دعائیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اب آئیے دو دعائیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ہم اور آپ بازار جاتے ہیں اور بازار جانے کو کچھ اچھا نہیں کہا گیا، فرمایا گیا کہ بازار میں نہ جاؤ، اور جو شخص بازار میں کھڑے ہو کر کھانا کھائے اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی جو بظاہر کوئی اور گناہ نہ کرتا ہو لیکن بازار جا کر کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہو، تو ایسے شخص کی گواہی بھی عزیزان محترم عدالت میں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو کہا جاتا ہے، فرمایا گیا کہ جب بازار جاؤ تو یہ دعا پڑھ لو۔ کیا دعا ہے؟ مختصر سے الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت، بیدہ الخیر، وہو علی کل شیء قدیر۔ اتنا پڑھ لو تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتا ہے، 10 لاکھ گناہ اس کے مٹا دیتا ہے، اور اتنے ہی درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا مجلس کا کفارہ، کہ مجلس کا بھی ایک کفارہ ہے، وہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا کہ مجلس سے جب اٹھنے کا ارادہ ہو، جو مجلس اختتام کر جائے، تو یہ پڑھ لیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جب یہ دعا پڑھ لو گے مجلس کے اختتام پر، تو اگر یہ مجلس ذکر کی تھی تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک ان کلمات کو اس پڑھنے والے پر سایہ فگن فرما دیتا ہے، اور اگر وہ مجلس لغو تھی، بیکار تھی، تو رب کریم اس کلمات کی برکت سے اس کا کفارہ یہ ہو جائے گا۔ تو اتنے مختصر سے الفاظ ہیں، تو عزیزان محترم اپنے آپ کو اس بات کے لیے راضی کریں، اس بات کے لیے تیار کریں۔ مختصر سی چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں جو بے شمار فوائد ہمیں دیتی ہیں۔ یہ شاہ صاحب قبلہ کا شجرہ ہے، اور اس شجرے میں کچھ دعائیں ہیں جو اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے معمولات تھے، کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی صبح شام کیا وظائف پڑھا کرتے تھے، کیا اوراد و وظائف تعلیم کیا کرتے تھے، کون کون سی دعائیں آپ نے تعلیم فرمائی، احادیث مقدسہ سے، اپنی طرف سے نہیں بلکہ احادیث مقدسہ میں جو دعائیں بیان ہوئیں، تو وہ آپ اس کے عامل تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، شجرے میں اسے لکھا، اور ہمارے شجرے میں بھی یہ موجود ہیں۔ یہ دعائیں بڑی قیمتی ہیں، اور ان دعاؤں کو ابھی جماعت اہل سنت نے کیلنڈر شائع کیا ہے، اس کیلنڈر میں 2020 کے ان تمام دعاؤں کو لکھ دیا ہے۔ اگر اسے اپنے گھر میں آویزہ کریں، اور صبح نکلتے ہوئے دعائیں پڑھ کے جائیں، شام میں آنے کے بعد پڑھیں، تو ان دعاؤں کی برکت سے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صبح کوئی پڑھ لے شام تک امان میں رہے گا، شام میں پڑھ لے تو صبح تک امان میں رہے گا۔ بہت مختصر سی دعائیں میں آپ سے عرض کروں۔ ایک جگہ فرمایا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس سے راضی رہے، تو فرمایا کہ صبح یہ پڑھ لیا کرے، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیم و رسولا۔ بس اتنا اگر پڑھ لے 3 مرتبہ، تو گویا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت میں اس سے راضی رہے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ کہیں فرمایا کہ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو اللہ تبارک و تعالی ہر بلا سے محفوظ فرما دے گا۔ کہیں فرمایا کہ گھر سے نکلتے وقت اگر اتنا پڑھ لو، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، صرف اتنا پڑھ لیا کرو 3 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے دین و ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہارے مال و دولت کی بھی حفاظت فرمائے گا، تمہاری آل اور اولاد کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ یہ کتنی مختصر سی دعائیں ہیں، اگر ہم اسے اپنا معمول بنا لیں تو عزیزان محترم پھر ہم دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے، اور کیوں نہ ہو کہ فرمایا گیا لعلکم تفلحون، ایسی فلاح حاصل ہوگی کہ جو دنیا کو بھی شامل ہے اور آخرت کو بھی شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعلان سماعت فرما لیں، مسجد کے لیے، تعمیر مسجد کے لیے چندہ کیا جا رہا ہے، حسب توفیق ضرور حصہ لیجیے۔